السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. امریکہ میں وسط مدتی انتخابات کے ابتدائی نتائج کے مطابق ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹس کو برتری حاصل ہو گئی ہے، جبکہ سینٹ میں اب تک ریپبلکنز کو سبقت ملی ہے. وسط مدتی امریکی انتخابات میں اس بار ایوان نمائندگان کے لیے خواتین کی ریکارڈ تعداد نے حصہ لیا. قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان میں پہلی مرتبہ 2 مسلم خواتین نے بھی نہ صرف انتخاب لڑا بلکہ وہ کامیاب رہیں. افغانستان سے ملحقہ سرحدی علاقوں میں دہشت گردی کے مبینہ 2 واقعات میں پاک فوج کا 1 کیپٹن ہلاک، جبکہ 4 دیگر اہلکار زخمی ہو گئے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے معروف ٹی وی اینکر اور کراچی سے پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت پر توہین عدالت کیس میں فرد جرم عائد کر دی ہے. اٹلی کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ اس پاکستانی مسیحی خاتون اور اس کے خاندان کی مدد کے لیے تیار ہیں جنہیں حال ہی میں توہین رسول کے مقدمے سے بری کیا گیا ہے. انسانی حقوق اور پشتون تحفظ موومنٹ کے سرگرم کارکن گلالئی اسماعیل کا کہنا ہے کہ ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں خفیہ ایجنسی ISI کے کہنے پر شامل کیا گیا تھا. افغانستان میں امریکی سفیر نے کہا ہے کہ افغان تاجر ایران سے پیٹرولیم مصنوعات درامد کر سکتے ہیں، اور ایسی اشیاء کی کھیپ چابہار کی بندرگاہ سے افغانستان منگوا سکتے ہیں جن پر امریکہ کی طرف سے پابندیاں عائد نہیں کی گئی ہیں. افغان حکومت نے اس امریکی فیصلے کو سراہا ہے. یہ تھیں 6 سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد. امریکہ میں وسط مدتی انتخابات کے ابتدائی نتائج کے مطابق ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹس کو برتری ملی ہے، جبکہ سینٹ میں اب تک ریپبلکنز کو سبقت حاصل ہے. امریکی کانگریس میں اس تقسیم کے بعد صدر ٹرمپ کو آئندہ 2 برس میں قانون سازی میں دشواری ہو سکتی ہے. امریکہ میں ہونے والے ان انتخابات کو صدر ٹرمپ کی صدارت کے ریفرنڈم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. اب تک موصول ہونے والے نتائج کے مطابق ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹس کو 219 اور ریپبلکنز کو 193 نشستوں پر کامیابی ملی ہے. امریکی ایوان نمائندگان 435 ارکان پر مشتمل ہے، اور ایوان کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے 217 نشستیں درکار تھیں. گزشتہ 8 برسوں میں یہ پہلی بار ہوا ہے جب ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹس کو واضح برتری ملی ہے، جس کے بعد ڈیموکریٹس صدر ٹرمپ کی جانب سے کی گئی قانون سازی میں نہ صرف رکاوٹ ڈال سکتے ہیں بلکہ ایوان کی اہم امور پر کمیٹیوں میں بھی اپنا اثر و رسوخ دکھا سکتے ہیں. اس بارے میں ہمارے پاس تفصیلی رپورٹس بھی ہیں جو ہم کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے. اور وسط مدتی انتخابات میں اس بار ایوان نمائندگان کے لیے خواتین کی ریکارڈ تعداد نے حصہ لیا. قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان میں پہلی مرتبہ 2 مسلم خواتین نے بھی نہ صرف انتخاب لڑا بلکہ وہ کامیاب رہیں. ایوان نمائندگان پہنچنے والی ڈیموکریٹ کی امیدوار راشدہ طالب اور مشیگن کی الہان عمر منیسوٹا سے منتخب ہوئیں. راشدہ کا تعلق فلسطین اور الہان کا تعلق صومالیہ سے ہے. افغانستان سے ملحقہ سرحدی علاقوں میں دہشت گردی کے مبینہ 2 واقعات میں پاک فوج کا 1 کیپٹن جاں بحق، جبکہ 4 دیگر اہلکار زخمی ہو گئے ہیں. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بدھ کی صبح محمد ایجنسی میں نامعلوم عسکری پسندوں کے نصب کردہ دیسی ساخت کے ریموٹ کنٹرول بم میں کیپٹن زرغام جاں بحق ہو گئے. حملے میں فوج کا ایک اہلکار ریحان زخمی بھی ہوا، جسے قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا. دوسرا واقعہ شمالی وزیرستان کی تحصیل دوسڑی کے گڑی یوم کے علاقے میں پیش آیا، جہاں عسکری پسندوں نے سیکیورٹی اہلکاروں کو دیسی ساختہ ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنایا. حملے میں 3 اہلکار زخمی ہوئے، جن کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے معروف ٹی وی اینکر اور کراچی سے پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت پر توہین عدالت کیس میں فرد جرم عائد کر دی ہے. سپریم کورٹ میں جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے ٹی وی اینکر اور تحریک انصاف کے رہنما ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے خلاف توہین نے عدالت کیس کی سماعت کی۔ عامر لیاقت کے وکیل نے عدالت میں کہا کہ عامر لیاقت عدالت سے ایک مرتبہ پھر غیر مشروط معافی مانگتے ہیں۔ وکیل کا کہنا تھا کہ موکل نے جو پروگرام کیا اس میں توہین عدالت کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن پروگرام کے پیش کردہ مواد سے اگر کوئی ایسا تاثر پیدا ہوا تو عامر لیاقت ایک بار پھر غیر مشروط معافی مانگتے ہیں۔ اٹلی نے کہا ہے کہ وہ اس پاکستانی مسیحی خاتون اور اس کے خاندان کی مدد کے لیے تیار ہیں جنہیں حال ہی میں توہین رسول کے مقدمے سے بری کیا گیا ہے۔ یہ ان پڑھ خاتون آسیہ بی بی، جو 5 بچوں کی ماں ہیں، موت کی اس سزا پر 8 سال قید رہیں اور پچھلے ہفتے انہیں سپریم کورٹ نے ناکافی ثبوت ہونے کی بنا پر قید سے رہائی دی تھی۔ ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق اٹلی کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وہ آسیہ بی بی کی مدد کے لیے کسی بھی حکومتی فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انسانی حقوق اور پشتون تحفظ موومنٹ کی سرگرم کارکن گلالئی اسماعیل کا کہنا ہے کہ ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے کہنے پر شامل کیا گیا تھا۔ گلالئی اسماعیل نے بدھ کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کے خلاف درج کیے گئے مقدمات کا مقصد صرف انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے کارکنوں کو ہراساں کرنا ہے، حالانکہ ان کے بقول ان مقدمات میں درج کی گئی الزامات حقیقت سے بہت دور ہیں۔ افغانستان میں امریکی سفیر نے کہا ہے کہ افغان تاجر ایران سے پیٹرولیم مصنوعات درآمد کر سکتے ہیں اور ایسی اشیاء کی کھیپ چابہار کی بندرگاہ سے افغانستان منگوا سکتے ہیں جن پر امریکہ کی طرف سے پابندی عائد نہیں کی گئی ہے۔ سفیر جان باس نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر تحریر کیا کہ بڑے غور و خوص کے بعد امریکہ نے افغانستان کو اجازت دی ہے کہ وہ ایران سے پیٹرولیم مصنوعات اور دوسری اشیاء جن پر تعزیرات عائد نہیں ہیں افغانستان منگوا سکتے ہیں۔ افغانستان کے صدر دفتر نے اس پیش رفت کو صدر غنی کی امریکی حکومت کے ساتھ پچھلے 6 ماہ میں ہونے والی بات چیت کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ افغان حکومت نے اس امریکی فیصلے کو سراہا ہے اور کہا ہے کہ منگل کے روز ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے دی جانے والی یہ رعایت افغان بندرگاہ کو ملانے والی ریلوے لائن کی تعمیر میں مدد دے گی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اب فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو خبر دی تھی، امریکہ میں وسط مدتی انتخابات ہوئے ہیں اور ان انتخابات میں طاقت کا توازن تبدیل ہو گیا ہے۔ اپوزیشن ڈیموکریٹ جماعت نے ایوان نمائندگان میں برتری حاصل کی ہے، جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی ریپبلکن جماعت کے لیے ایک سیاسی دھچکا ہے۔ سینٹ میں بہرحال ریپبلکن جماعت نے اپنی سبقت برقرار رکھی ہے، تاہم ان کے نتائج آنے کے بعد آئندہ سالوں کے لیے متنازع سیاست کا میدان سج گیا ہے۔ اس بارے میں جم میلون نے یہ رپورٹ تیار کی ہے جو پیش کر رہے ہیں انجم ہیرلڈ گل۔
دارالحکومت واشنگٹن میں ڈیموکریٹ جماعت کے صدر دفتر میں نینسی پلوسی نے کہا کہ دارالحکومت میں ایک نئے دن کا آغاز ہوا ہے۔ نینسی پلوسی کا کہنا تھا،
We have a responsibility to find our common ground where we can, stand our ground where we can.
یہ ہماری ذمہ داری ہوگی کہ ہم مشترکہ مقاصد کو تلاش کر سکیں، جہاں ہم کر سکتے ہیں اور جہاں ہم نہیں کر سکتے وہاں ہم اپنے موقف پر قائم رہیں گے۔ ڈیموکریٹ کانگریس ایسے حل تلاش کرے گی جن سے ہم اکٹھا ہو سکیں، کیونکہ ہم نے کافی تقسیم دیکھ لی ہے۔ نینسی پلوسی کے لیے اب ایوان نمائندگان کی سپیکر بننے کا رستہ ہموار ہو گیا ہے۔ ادھر ریاست ورجینیا میں بھی ایوان نمائندگان کی ایک نشست پر ڈیموکریٹ جماعت کی جینیفر ویکسٹن منتخب ہوئی ہیں۔ جینیفر کا کہنا تھا،
I've been saying since the beginning of this campaign that change is coming.
میں اس انتخابی مہم کے ابتدا سے کہہ رہی ہوں کہ امریکہ میں تبدیلی آ رہی ہے اور ورجینیا کے حلقہ نمبر 10 میں بھی تبدیلی آ رہی ہے اور وہ تبدیلی آج رات آئی. تاہم ریپبلکن جماعت نے سینٹ میں اپنی اکثریت میں مزید اضافہ کیا ہے، جہاں ریاست شمالی ڈیکوٹا، ریاست میزوری اور ریاست انڈیانا میں ڈیموکریٹ جماعت کے سینٹ امیدواروں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. جیتنے والے ایک ریپبلکن سینیٹر مائک براؤن کا کہنا تھا، ہم قدامت پسند ہیں جن کی قیادت صدر ٹرمپ کر رہے ہیں، ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ کیوں کر ہماری سوچ جو کہ انڈیانا میں کارگر ثابت ہوگی وہ پورے امریکہ میں بھی کارگر ثابت ہوگی. مجھے واقعی اس بات کا پورا یقین ہے اور میں یہ دلیل جیت سکتا ہوں. ادھر وائٹ ہاؤس کی ترجمان سارا ہکبی سینڈرز کا کہنا تھا کہ سینٹ میں اپنی سبقت برقرار رکھنے پر صدر بہت خوش ہیں. سارا کا کہنا تھا، بہت سے امیدوار جن کی مہم میں صدر ٹرمپ نے حصہ لیا اور جنہوں نے صدر کو خوش آمدید کہا، ان کی کارکردگی اچھی جا رہی ہے. بہرحال جو بھی جیت کر آئے گا صدر ان سب کے ساتھ مل کر کام کریں گے. یونیورسٹی آف نیواڈا سے وابستہ تجزیہ کار ریبیکا گل کا کہنا ہے کہ مہم کے دوران صدر ٹرمپ کی سخت بیان بازی نے دونوں جانب تحریک پیدا کی. ریبیکا کہتی ہیں، اس سے لوگ تقسیم ہو گئے جس کی وجہ سے دونوں جانب لوگ انتخابات میں زیادہ ملوث ہوئے. یہ بات ریاست کیلیفورنیا میں ٹرمپ کے ایک حامی سے انٹرویو میں سامنے آئی. تھامس ویسلے کا کہنا تھا، میں ان کی ہر بات سے تو نہیں مگر ان کے بہت سے اقدامات سے اتفاق کرتا ہوں. میرے خیال میں وہ ملک کے بہترین مفاد کو مد نظر رکھتے ہیں، اندرون ملک اور بین الاقوامی سطح پر. تاہم شہر نیو یارک سے ٹرمپ کے ایک ناقد کا کہنا تھا، ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک برے خواب کی مانند ہیں جس سے ہم نے جاگنا شروع کیا ہے. سب سے پہلے تو ایوان نمائندگان حاصل کر کے اور آئندہ 2 سال میں سینٹ اور وائٹ ہاؤس حاصل کر کے. خدا حافظ ٹرمپ. کوئی کچھ بھی کہے، دونوں جانب ٹرمپ کی شخصیت ہی سب سے اہم معاملہ تھی. اس بارے میں امریکن یونیورسٹی کی کیپری کفارو کہتی ہیں، دونوں جانب جوش و خروش تھا جس کی وجہ سے ہم ہر جگہ کانٹے کا مقابلہ دیکھ رہے ہیں، اور خاص کر ان علاقوں میں جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ کسی جانب بھی جا سکتے ہیں اور جہاں زبردست مقابلے ہو رہے تھے. تاہم اب صدر ٹرمپ اور ڈیموکریٹ ارکان کو ایک نئے سوال کا سامنا ہے کہ کیا وہ مل کر کام کر سکتے ہیں، اور وہ اس لیے کیونکہ آئندہ 2 سال میں صدارتی انتخابات ہونے والے ہیں جس کی تیاریاں اب سے شروع ہو جائیں گی. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ کے وسط مدتی انتخابات میں جہاں ڈیموکریٹک پارٹی نے ایوان نمائندگان کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے، وہاں پہلی مرتبہ 2 مسلمان خواتین رشیدہ طلیب اور الہام عمر بھی ایوان نمائندگان کی رکن منتخب ہونے میں کامیاب ہو گئی ہیں. ان دونوں مسلم خواتین سے توقعات وابستہ کی جا رہی ہیں کہ وہ امیگریشن اور خارجہ امور سے متعلق امریکی پالیسی کو تبدیل کرانے میں کامیاب ہو سکیں گی. اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نمائندے کین فراباو کی رپورٹ کے ساتھ شبیر چلانی.
مشیگن کے ایک ووٹر ڈیوڈ وائٹ کے لیے ریاستی پارلیمان کے سابق رکن اور کانگریس کے لیے امیدوار رشیدہ طلیب کو ووٹ دینا ڈیٹرائٹ میں کوئی تاریخ رقم کرنے کے مترادف نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تبدیلی کا اشارہ ہے. وہ بتاتے ہیں،
Rashida represents everything that undermines those stereotypes. She doesn't just appeal to a Muslim community.
Rashida ان سب رویوں کی نمائندگی کرتی ہیں جو روایت کو توڑ رہے ہیں. انہیں محض مسلمان برادری سے ہی حمایت حاصل نہیں ہے، بلکہ بہت سے لوگ ان کی حمایت کر رہے ہیں، اور یہ محض اتفاق ہے کہ وہ مسلمان ہیں. اسی طرح صومالیہ سے امریکہ آ کر پناہ حاصل کرنے والی مینیسوٹا سے ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار الہام عمر کو بھی بہت سے لوگوں کی حمایت حاصل تھی. انہوں نے اس حمایت کی بنا پر ریپبلکن امیدوار کو شکست دی. اس بارے میں الہام عمر کا کہنا ہے، وہ کہتی ہیں، اس وقت جبکہ ہم امیگرنٹ خاندانوں کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں، ہمارے ہمسائے، ہمارے بچے، ہماری دنیا اور ہماری برادریاں، میں ان سب سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہوں گی۔ اگرچہ یہ دونوں خواتین ایسے شہروں سے منتخب ہوئی ہیں جن میں ان کی اپنی سیاسی جماعت کو بہت زیادہ حمایت حاصل تھی، ایلیسن بروکس جیسی ووٹرز کا کہنا ہے کہ وہ اس لمحے کے لیے بہت عرصے سے منتظر تھیں اور یہ ہونا ہی تھا۔ وہ کہتی ہیں، یہ عجیب بات ہے کہ اگرچہ یہ 2018 ہے، یہ شاید پہلی مرتبہ ہے کہ ایسا ہو رہا ہے۔ ہمیں کانگریس میں مزید مسلمان نمائندوں کی ضرورت ہے، سینٹ اور ایوان نمائندگان دونوں میں۔ رشیدہ طلائب کانگریس میں پہلی فلسطینی امریکی کی حیثیت سے اس عزم کا اظہار کرتی ہیں کہ وہ صدر ٹرمپ اور ان کی پالیسیوں کی شدید ناقد کی حیثیت سے اپنا کام جاری رکھیں گی۔ شبیر جلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی ریاست ٹیکساس سے ریپبلکن سینیٹر ٹیڈ کروز اپنے حریف کو بمشکل شکست دے کر دوسری مدت کے لیے کانگریس میں لوٹ آئے ہیں۔ ان کے حریف کو صرف 3 پوائنٹ سے شکست ہوئی۔ تفصیلات مائیکل براؤن کی رپورٹ میں اسفر امام کی زبانی۔
بیٹو اورورکس کی تقریر توقع کے برخلاف ان کے جذبات کی عکاس اور راک کنسرٹ کی طرح تھا۔ 46 سالہ کانگریس مین شکست کے باوجود رحم دل محسوس ہوئے اور انہوں نے یہ کہتے ہوئے کہ ملک کی سیاست کا خاتمہ ہو چکا ہے، اس تقسیم کو کم کرنے کے لیے اپنے حامیوں پر زور دیا کہ وہ ٹیڈ کروز کی مدد کریں۔ بیٹو اورورکس کہتے ہیں،
What I said and what I pledge on behalf of all of us is that at this time of division, the country's been as polarized as I can remember it in my life. All this bitterness.
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو کہا اور آپ تمام لوگوں کی ایما پر جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ اس وقت جب ملک تقسیم ہو کر رہ گیا ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ میری زندگی میں یہ تمام تلخیاں آج قومی مکالموں کے صورتحال کی عکاسی کر رہی ہیں۔ اگر ہم ان کی مدد کے لیے کچھ کر سکے، اس حالت میں عوام کو دوبارہ متحد کرنے کے لیے ٹیکساس اس ملک کی قیادت کرے۔ ہیوسٹن میں ٹیڈ کروز کا جشن منایا جا رہا تھا، تاہم یہ بہت بڑا نہیں تھا۔ ٹیڈ کروز نے اپنے حریف اورورک کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ان کی فتح ٹیکساس کے عوام کی فتح ہے۔ ٹیڈ کروز کہتے ہیں،
This was an election about hope and about the future, and the people of Texas rendered a verdict that we want a future with more jobs and more security and more freedom.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انتخابات مستقبل کی امید تھے اور ٹیکساس کے عوام نے فیصلہ دیا کہ ہم ملازمتوں کے نئے مواقع، تحفظ اور مزید آزادی کے ساتھ روشن مستقبل چاہتے ہیں۔ کروز، جنہیں انتہائی قدامت پسند ٹی پارٹی تحریک سے فائدہ ہوا، 2012 میں پہلی مدت کے لیے اس نشست پر کامیابی حاصل کی تھی۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکہ میں منگل کے روز لوگوں نے وسط مدتی انتخابات کے سلسلے میں ووٹ ڈالے، جن کی رپورٹس ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ یہ دن امریکہ کے بھر کے کچھ ووٹروں کے لیے امید کا دن رہا، جبکہ کچھ ووٹرز مایوسی کا اظہار کرتے رہے۔ تاہم ہر قسم کی صورتحال کے لیے تیار سیکیورٹی اہلکاروں نے اس بات پر اطمینان کا سانس لیا کہ انتخاب کا تمام مرحلہ بخیر و خوبی انجام پا گیا۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے سیکیورٹی سے متعلق نمائندے جیف سیلڈن کی رپورٹ کے ساتھ شبیر جیلانی۔
نیو یارک اور جارجیا جیسی ریاستوں میں ووٹروں کی لمبی لائنیں ان کی قوت برداشت کا امتحان لے رہی تھیں، تاہم اہلکاروں کا کہنا ہے کہ صورتحال جیسی بھی تھی، ان سے انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کسی کوشش کا تاثر نہیں ملا۔ امریکہ کی ہوم لینڈ سیکیورٹی کی سیکرٹری کرسٹین نیلسن کا کہنا ہے،
I can confidently say that the 2018 elections will be the most secure election in the modern era.
وہ کہتی ہیں، میں پورے اعتماد سے کہہ سکتی ہوں کہ 2018 کے انتخابات حالیہ تاریخ میں سب سے محفوظ انتخابات تھے۔ چند ہی ماہ قبل امریکی انٹیلیجنس کے اعلیٰ عہدیدار نے کہا تھا کہ خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے، تاہم نگرانی کرنے والی مشینوں نے روس یا کسی اور فریق کی جانب سے انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کسی کوشش کا کوئی اشارہ نہیں پایا۔ کرسٹین نیلسن بتاتی ہیں،
At this time we have no indication of compromise to our nation's election infrastructure that would prevent voting, change vote counts or distrust the ability to tally votes.
وہ کہتی ہیں، اس وقت تک ہمیں اس بارے میں کوئی اشارہ نہیں ملا کہ ہمارے ملک کا انتخابی نظام متاثر ہوا ہو، جس سے ووٹ ڈالنے میں رکاوٹ پیدا ہوئی ہو، ووٹوں کی گنتی میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہو، یا پھر ووٹوں کو جمع کرنے کے عمل میں کوئی خلل پڑا ہو۔ پولنگ کے مراکز میں اکثر لوگوں کو طویل لائنوں میں گھنٹوں انتظار کرنا پڑا۔ ایک ووٹر کیرن لیوس کا کہنا تھا،
I don't think it was an accident. I think it was intentional and sometimes people try to suppress votes.
وہ کہتی ہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی حادثہ تھا، میرے خیال میں یہ جان بوجھ کر کیا گیا، اور بعض اوقات یہ لوگ ووٹنگ کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاہم جارجیا سے سابق ڈیموکریٹک ریاستی سینیٹر جیسن کارٹر کہتے ہیں
We know that there were a group of people who walked away. The reports from around here are that there may have been 100.
میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگوں کا گروپ واپس چلا گیا. یہاں سے جو اطلاعات ملی ہیں ان کے مطابق شاید 100 کے قریب ووٹر واپس چلے گئے. وفاقی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ ایسے مسائل انتخابی عمل کا حصہ ہوتے ہیں, تاہم انہیں امید ہے کہ ریاستی اہلکار ان غلطیوں سے سبق حاصل کریں گے. دریں اسنا, قانون نافذ کرنے والے ادارے اور سوشل میڈیا کی کمپنیاں انتخابی عمل کو کسی بھی طور متاثر کرنے والے عوامل کا جائزہ لے رہی ہیں. تاہم ووٹنگ ختم ہونے اور ووٹوں کی گنتی مکمل ہونے کے باوجود انتخابات کا کام ابھی مکمل نہیں ہوا. ہوم لینڈ سیکیورٹی کے اہلکار اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ کچھ حلقے انتخابات کے بعد بھی سرگرم عمل رہ سکتے ہیں, اور وہ امریکیوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ ان کی رائے کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی. شبیر جلانی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. ابھی تک ہم نے آپ کو جو رپورٹس دیں وہ امریکہ میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات کے بارے میں تھیں. اب کچھ مزید خبریں. گو کے وسطی امریکہ سے آنے والے تارکین وطن کا کارواں امریکہ اور میکسیکو کے درمیان سرحد سے سینکڑوں میل دور ہے, لیکن صدر ٹرمپ نے اس کی آمد سے نمٹنے کی تیاریوں میں پہلے سے ہی 7,000 فوجی وہاں تعینات شروع کرنا شروع کر دیے ہیں. پناہ حاصل کرنے کے لیے آنے والے اس کارواں کی ایک ممکنہ منزل الپاسو نامی سرحدی قصبہ ہے, جس کے مکینوں نے کہا ہے کہ حقیقت اور سراب میں فرق ہوتا ہے. اس بارے میں ریمون ٹیلر کی ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل.
یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ ہزاروں تارکین وطن پر مشتمل یہ کارواں اپنا سفر کہاں ختم کرے گا, مگر جب امریکہ اور میکسیکو کے درمیان سرحد پر فوج کھڑی ہے تو ریاست ٹیکساس کے شہری اب یہ بحث کر رہے ہیں کہ بحران کی تعریف کیا ہے اور وہ کیا اقدار ہیں جو اس کا تعین کرتی ہیں. ایل پیسو کی ایک شہری میلانی گارسیا کہتی ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ہم دوسروں کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں اور یہی مجھے ایل پیسو کے بارے میں اچھا لگتا ہے. خاندانی اور ثقافتی دھاگے مغربی ٹیکساس, نیو میکسیکو اور میکسیکو میں ڈاڈیو آریس کو جوڑے ہوئے ہیں. یہاں سرحد کے دونوں جانب سے لوگ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں, اور ہر سال ہلاک ہو جانے والے تارکین وطن کی یاد میں سرحد پر ایک عبادت ہوتی ہے. ایل پاسو کے مکینوں کا کہنا ہے کہ اگر کارواں نے ان کے شہر کا رخ کیا تو وہ اس کے لیے تیار ہوں گے. یوارز میکسیکو سے ایک فوٹو جرنلسٹ لوئس ٹوریس کہتے ہیں,
They're preparing shelters. People are supporting with food, clothing, with coats.
یہ لوگ پناہ گاہیں بنا رہے ہیں, لوگ خوراک, لباس, اور چونکہ سرد موسم آ رہا ہے تو لوگ کوٹ وغیرہ لے کر آ رہے ہیں. ایل پیسو کے ایک اور مکین مارکو پاپوسو کہہ رہے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ وہ وہاں کیسے رہ رہے ہیں, ہمیں علم ہے کہ وہاں کس تجربے سے گزر رہے ہیں, ہمیں پتا ہے کہ وہ کس طرح کی زندگی بسر کرتے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ ان پر کیا گزر رہی ہے. اس لیے جب ہم انہیں یہاں ملیں گے تو کہیں گے ہاں یقیناً. ایل پیسو ٹیکساس کا محفوظ ترین شہر ہے اور امریکہ میں ساتواں ایسا شہر ہے. حالانکہ اس شہر کا جھکاؤ ڈیموکریٹ جماعت کی جانب ہے, لیکن یہاں رہنے والے کچھ لوگ صدر ٹرمپ کے حامی ہیں اور کارواں سے متعلق صدر کے نظریات سے اتفاق کرتے ہیں. ایل پیسو ہی کے ایک مکین ایئن والڈیز کہتے ہیں,
If it's 7,000, what prevents them from bringing on another 7,000?
اگر یہ 7,000 ہیں تو پھر انہیں مزید 7,000 لانے میں کیا امر مانے ہے, اور پھر مزید 7,000. ہمیں کہیں نہ کہیں تو لائن کھینچنی ہوگی کہ ہم لوگوں کو ملک میں کیسے آنے دیں گے. یہ بتدریج کم ہوتا کارواں اب آدھے سے بھی کم ہو گیا ہے. کچھ مکین کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کے لیے فوج کے اخراجات کی قیمت کچھ حیثیت نہیں رکھتی. صدر ٹرمپ نے اس کارواں میں شرپسند عناصر کی ممکنہ شمولیت کی وجہ سے قومی سلامتی کے قانون کو لاگو کیا ہے. تاہم لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ منگل کے روز وسط مدتی انتخابات کے بعد صدر اپنی بیان بازی سے باز آ جائیں گے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
کچھ مزید خبریں. افغانستان سے ملحقہ سرحدی علاقے میں دہشت گردی کے مبینہ دو واقعات میں پاک فوج کے ایک کیپٹن جاں بحق جبکہ چار دیگر اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ فوج کے شعبے تعلقات عامہ کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے، بدھ کی صبح مہمند ایجنسی میں نامعلوم عسکریت پسندوں کے نصب کردہ دیسی ساخت کے ریموٹ کنٹرول بم حملے میں کیپٹن زرغام جاں بحق ہو گئے۔ حملے میں فوج کا ایک اہلکار ریحان زخمی بھی ہوا ہے، جسے قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ دوسرا واقعہ شمالی وزیرستان کی ایک تحصیل میں پیش آیا، جہاں عسکریت پسندوں نے سیکیورٹی اہلکاروں کو دیسی ساختہ ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنایا۔ حملے میں تین اہلکار زخمی ہوئے، جن کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے۔ حکام کے مطابق دونوں حملوں کے بعد متاثر علاقوں میں سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے، جبکہ دہشت گردوں کے خلاف سرچ آپریشن جاری ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے معروف نقادوں کو پائپ بم کے پارسل بھیجنے والا مشتبہ ملزم نیویارک کی عدالت میں پہلی بار پیش ہوا، اسے بلا ضمانت گرفتار کر لیا گیا۔ سیزر سایوک پر الزام ہے کہ اس نے دیسی بارودی مواد بذریعہ ڈاک اہم ڈیموکریٹ ارکان کو بھیجے جو پھٹ نہیں سکے۔ سایوک پیر کے روز وفاقی عدالت میں دوبارہ پیش ہوگا۔ اور نیو یارک کے معروف ترین ٹرین سب وے اسٹیشن پر پائپ بم دھماکے کے مجرم بنگلہ دیش کے ایک تارک وطن کو اپنی سزا کا انتظار ہے۔ منگل کے روز عدالت میں آقا ید اللہ نے استغاثہ کے اس الزام سے اختلاف کیا کہ وہ داعش کی مدد کر رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے بجائے وہ صدر ٹرمپ کے خلاف غصہ رکھتا تھا۔ 11 دسمبر کو اس حادثے کو ویڈیو پر دیکھا گیا، کوئی شخص اس میں ہلاک نہیں ہوا اور زخمی افراد کی حالت بھی تشویشناک نہیں ہے۔ اٹلی کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ اس پاکستانی مسیحی خاتون اور اس کے خاندان کی مدد کے لیے تیار ہے، جنہیں حال ہی میں توہین رسول کے مقدمے سے بری کیا گیا ہے۔ یہ ان پڑھ خاتون آسیہ بی بی، جو 5 بچوں کی ماں ہیں، موت کی سزا پر 8 سال قید میں رہیں اور پچھلے ہفتے انہیں سپریم کورٹ نے ناکافی ثبوت ہونے کی بنا پر قید سے رہائی دے دی تھی۔ ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق اٹلی کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وہ آسیہ بی بی کی مدد کے لیے کسی بھی فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ افغانستان میں امریکی سفیر نے کہا ہے کہ افغان تاجر ایران سے پیٹرولیم مصنوعات درآمد کر سکتے ہیں اور ایسی اشیاء کی کھیپ چابہار کی بندرگاہ سے افغانستان منگوا سکتے ہیں جن پر امریکہ کی طرف سے پابندی عائد نہیں کی گئی ہے۔ سفیر جان باس نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر تحریر کیا ہے کہ بڑے غور و خوص کے بعد امریکہ نے افغانستان کو اجازت دی ہے کہ وہ ایران سے پیٹرولیم مصنوعات اور دوسری اشیاء جن پر تعزیرات عائد نہیں ہیں افغانستان منگوا سکتا ہے۔ افغانستان کے صدر دفتر نے اس پیش رفت کو صدر غنی کی امریکی حکومت کے ساتھ پچھلے 6 ماہ میں ہونے والی بات چیت کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ افغان حکومت نے اس امریکی فیصلے کو سراہا ہے اور کہا ہے کہ منگل کے روز ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے دی جانے والی یہ رعایت افغان بندرگاہ کو ملانے والی ریلوے لائن کی تعمیر میں مدد دے گی۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو کی شمالی کوریا کے ایک سینئر عہدیدار کے ساتھ جمعرات کو ہونے والی ملاقات ملتوی ہو گئی ہے اور آئندہ تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ محکمہ خارجہ نے ملاقات کے ملتوی ہونے کی کوئی وجہ نہیں بتائی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے یہ خبریں آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہیں. جیسا کہ ہم آپ کو اس پروگرام کے شروع میں بھی کچھ رپورٹیں سنواتے رہے جو امریکہ میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات کے بارے میں تھیں, اس سلسلے میں ہمارے ساتھ کچھ اور بھی رپورٹس ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں ریاست مشیگن سے منتخب ہونے والی مسلمان رکن کانگریس رشیدہ طلیب اور ان کے حامیوں کے بارے میں کہ وہ کیا محسوس کر رہے ہیں. تو یہ کچھ دیر میں ہم آپ کو اپنے نمائندوں سے بات کروائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ اس بارے میں کیا تفصیلات دے رہے ہیں. اور اب پشاور سے اوکے, ابھی مجھے ہماری پروڈیوسر شہناز نفیس نے بتایا ہے کہ ہمارے ساتھ ہی آفتاب بورڈ کا جو اس وکٹری پارٹی میں موجود ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ریاست مشیگن سے منتخب ہونے والی مسلمان رکن کانگریس رشیدہ طلیب اور ان کے حامی کیا محسوس کر رہے ہیں. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی آفتاب, آپ بتائیے گا کہ آپ اس پارٹی میں موجود ہیں اور کیا منظر دیکھ رہے ہیں آپ. اس بارے میں ایک رپورٹ بھی ہمارے پاس ہے, پہلے ہم وہ سنوا دیتے ہیں.
رشیدہ طلیب کی واچ پارٹی میں آنے والے لوگوں کو اتنا تو پتا تھا کہ ان کا جیتنا لگ بھگ ممکن ہی ہے, کیونکہ ان کے سامنے ریپبلکن کینڈیڈیٹ کوئی بھی نہیں کھڑا تھا. اس لیے رشیدہ طلیب جو ہے ایک بھاری مارجن سے جیتی ہیں. کئی ہفتوں کی اور مہینوں کی محنت کے بعد وہ یہ تاریخ رقم کرنے جا رہی ہیں. آج کی جو واچ پارٹی تھی رشیدہ طلیب کی, وہ جذبات اور ایون ایموشنز سے بھی بھری تھی. ایک موقع پر آ کر رشیدہ نے اپنی والدہ کا بھی شکر ادا کیا جو اس وقت وہاں پر موجود تھیں.
اگر امیگریشن کی بات ہو تو یہ ملک فیملیز کو تقسیم کرنے کے لیے یا دیواروں یا ان تمام نفرت انگیز چیزوں کے بارے میں نہیں جو آج امیگریشن سے جوڑ دی گئی ہیں. یہ ملک اس بارے میں ہے کہ آج میری والدہ یہاں کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کو یو ایس کانگریس کا ایک ممبر بنتے دیکھ رہی ہیں.
اپنی اسپیچ میں رشیدہ نے کہا کہ وہ اپنی وکٹری سے کافی ایکسائٹیڈ ہیں اور اس دن کا خواب دیکھ رہی ہیں جب وہ کانگریس میں اپنا ایک فلسطینی ڈریس جو کہ ان کی والدہ نے ان کے لیے تیار کیا ہے وہ پہن کر وہاں پہ جائیں گی اور قرآن ہاتھ میں لے کر حلف اٹھائیں گی. ایک تاریخی دن ان کے لیے ہوگا اور ان کا کہنا تھا کہ ان کی اصل جد و جہد جو ہے وہ اب کانگریس میں جاری رہے گی. آفتاب بورڈ کا اردو وی او اے ڈیٹرائٹ مشیگن.
اس مرتبہ انتخاب میں خواتین کی ریکارڈ تعداد بیلٹ پر تھی. ایوانی نمائندگان کے لیے 237 میں سے اب تک 95 خواتین کو فاتح قرار دیا جا رہا ہے, جبکہ 16 خواتین سینٹ کی رکن بننے والی ہیں. جس وقت امریکی ریاست مینیسوٹا سے مسلمان خاتون الہان عمر جیت کی خوشیاں منا رہی ہیں تو ثاقب الاسلام وہاں موجود تھے. ان کی رپورٹ. امین, ابھی ہم آپ کو یہ رپورٹ سنوا رہے ہیں ثاقب الاسلام کی یہ رپورٹ ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی یہ رپورٹیں آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہیں. کچھ تکنیکی خرابی کے باعث ہم یہ رپورٹ آپ تک نہیں پہنچا سکے تھے. اور اب ہم چلتے ہیں پشاور, جہاں سے ہمیں یہ رپورٹ موصول ہوئی ہے. انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم خاتون گلالئی اسماعیل نے حکومت کی جانب سے ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدام خفیہ ادارے ISI کے ایما پر کیا گیا.
انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم خاتون کارکن گلالئی اسماعیل نے حکومت کی جانب سے ان کا نام ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدام خفیہ ادارے ISI کی ایما پر کیا گیا ہے. گلالئی اسماعیل نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا,
کل ہماری عدالت میں تاریخ تھی, وہاں پر جو اٹارنی جنرل کی انہوں نے بتایا, انہوں نے رپورٹ پیش کی عدالت میں جس میں کہا گیا ہے کہ آئی ایس آئی کے کہنے کے اوپر میرا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا گیا ہے. آئی ایس آئی نے مختلف قسم کے بے بنیاد الزامات اس رپورٹ میں میرے اوپر لگائے ہیں, جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پشتون تحفظ موومنٹ کی کیونکہ بہت ایکٹیو کارکن ہوں اور میں اس تحریک کو پروموٹ کرتی ہوں تو یہ اینٹی اسٹیٹ ہے اور اسی لیے میرا نام اس سیل پہ, اور ساتھ میں انہوں نے سوابی کے مقدمے کا ذکر کیا ہے.
گلالئی کے بقول وہ ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے آئین اور قانون کے مطابق انسانی حقوق کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف آواز بلند کر رہی ہے.
آئین کے اوپر اور قانون کے اوپر یقین رکھتی ہوں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس فیصلے کو ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے اور یقین ہے مجھے کہ اس ملک کی عدالتوں میں ضرور مجھے انصاف ملے گا.
گلالئی اسماعیل اور پختونوں کو درپیش سیکورٹی اور انتظامی مسائل کے حل کے لیے تشکیل دی جانے والی تنظیم پختون تحفظ تحریک کے لگ بھگ 18 رہنماؤں کے خلاف پچھلے 10 اگست کو سوابی میں منعقد کی جانے والے جلسے سے خطاب کے بعد مقدمات درج کیے گئے تھے. ان مقدمات میں گلالئی اسماعیل کو 12 اکتوبر کو لندن سے واپسی پر اسلام آباد کے بینظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ, جبکہ دیگر 9 افراد کو اسی دن عبوری ضمانتوں کی منسوخی پر سوابی کی مقامی عدالت سے گرفتار کیے گئے تھے. تاہم بعد میں سوابی ہی کے ایک عدالت نے تمام ملزمان کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
اطلاعات کے مطابق بنو میں پی ٹی ایم کے کارکنوں کے خلاف پولیس کارروائی کی گئی ہے اور درجنوں افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. پی ٹی ایم کے ارکان اور قومی اسمبلی کے رکن محسن داوڑ نے اس کارروائی کی مذمت کرتے ہوئے اس کے خلاف ٹویٹر پر پیغام بھی لکھے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں پشاور سے شمیم شاہد, ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس اس خبر کی کیا تفصیلات ہیں. جی شمیم شاہد.
اچھا, بنو میں پولیس حکام نے بتایا ہے کہ انہوں نے گرفتاریاں کی ہے. اب تک انہوں نے 31 تک افراد کی گرفتاری کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ 28 اکتوبر کو جو جلسہ ہوا تھا پختون تحفظ تحریک کا, اس میں شرکت کرنے والے, اس میں کردار ادا کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج ہے. یہ جو 28 افراد ایک ایف آئی آر میں نامزد کیے گئے تھے ان کو گرفتار کیا گیا, ان میں سے 26 کو گرفتار کیا گیا ہے جبکہ باقی کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. مگر پشاور میں پختون تحفظ تحریک کے مقامی رہنماؤں نے الزام لگائے کہ اب تک 100 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے, گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں. جن لڑکوں یا بچوں نے سر پر منظور پشتین کی جو خصوصی ٹوپی ہے وہ رکھی ہے ان کو بھی ہراساں کیا جا رہا ہے, ان کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے. اور وہاں پر بنو میں جو نوجوان ہیں وہاں کے جو لوگوں نے بتایا ہے تو ان میں کافی خوف و ہراس پایا جاتا ہے اس وقت.
تو باقی کہیں سے کوئی اس پر رد عمل ظاہر کیا گیا ہے, کوئی کسی اپوزیشن پارٹی سے یا کہیں جو دوسرے عہدیدار ہیں ان کی طرف سے؟
نہیں, ابھی تک صرف جو محسن داوڑ ہے انہوں نے ٹویٹ پر پیغام میں اس کی مذمت کی ہے. پشاور میں جو ڈاکٹر سید عالم مسعود ہے یا دیگر جو لوگ ہیں انہوں نے جو سوشل میڈیا ہیں اس پر اس گرفتاریوں کی باقاعدہ مذمت کی جا رہی ہے. درجنوں لوگوں نے پی ٹی ایم کے مختلف علاقوں سے جن کا تعلق پاکستان یا پاکستان سے باہر ہے وہ بھی اس کی مذمت کرتے ہیں.
بہت شکریہ شمیم شاہد آپ کا. اور اب کراچی سے ایک رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں کہ پاکستان کے مرکزی بینک نے ان خبروں کی سختی سے تردید کی ہے کہ آن لائن بینکنگ فراڈ کے ذریعے ملک کے تمام بینکوں کا ڈیٹا ہیک کر لیا گیا ہے. اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ تمام بینکس کے آن لائن سیکیورٹی سسٹم قابل اعتماد ہیں. کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ.
پاکستان کے مرکزی بینک نے ان خبروں کی سختی سے تردید کی ہے کہ آن لائن بینکنگ فراڈ کے ذریعے ملک کے تمام بینکوں کا ڈیٹا ہیک کر لیا گیا ہے. منگل کو پاکستان کے مقامی میڈیا کی جانب سے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے حکام کے ذریعے سے یہ خبر آئی تھی کہ ہیکرز نے پاکستان کے تمام بینکوں کا ڈیٹا ہیک کر لیا ہے, جس پر مرکزی بینک نے وضاحت جاری کی ہے. اسٹیٹ بینک حکام کا کہنا ہے کہ بینک اسلامی کے علاوہ کسی بینک کی جانب سے ایسے کوئی شواہد نہیں ملے جس میں بینک کا آن لائن سیکیورٹی حصار توڑ کر ہیکرز نے صارفین کی رقم لوٹ لی ہو. اسٹیٹ بینک حکام نے بعض ایف آئی اے حکام کی جانب سے اس دعوے کی سختی سے نفی کی ہے. مرکزی بینک کے ترجمان کا کہنا ہے کہ کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے کی جانب سے بھی ایسی کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئیں. مرکزی بینک نے مزید کہا کہ تمام بینکس اپنے سسٹم کی سیکیورٹی کے حوالے سے پر اعتماد ہیں۔ 27 اکتوبر کو سائبر حملوں کے ذریعے پاکستان کے بینک اسلامی کے مختلف کھاتے داروں کے اکاؤنٹ سے 26 لاکھ پاکستانی روپے نکال لیے گئے تھے۔ بینک کا کہنا تھا کہ ہیکرز نے سسٹم کا سیکیورٹی حصار توڑ کر مجموعی طور پر 60 لاکھ ڈالرز ادائیگی کرنے کی کوشش کی تھی۔ تاہم عالمی ادائیگیوں کے سسٹم سے لاگ آف ہونے سے ہیکرز کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ واقعہ سامنے آنے کے بعد اسٹیٹ بینک نے بینکوں کو اس متعلق سیکیورٹی بڑھانے کی ہدایت دی ہے، جبکہ بینک اسلامی نے کارڈز کے ذریعے تمام غیر ملکی ادائیگیاں بھی اب تک معطل کر رکھی ہیں۔ دوسری جانب انفارمیشن ٹیکنالوجی اور بینکنگ سیکیورٹی سے منسلک ماہرین کا کہنا ہے کہ فی الحال یہ واضح نہیں کہ بینک کا سسٹم ہیک ہوا تھا یا نہیں، تاہم یہ ڈیٹا لیکیج ہو سکتا ہے۔ ماہر انفارمیشن ٹیکنالوجی آصف ریاض کا کہنا ہے کہ بینک اسلامی کا ڈیٹا لیکیج کہاں سے ہوا اس بات کی تحقیقات ہونا ابھی باقی ہیں۔ اس سے قبل بھی پولیس نے ایسے چینی باشندے گرفتار کیے تھے جنہوں نے اے ٹی ایم پر اسکیمنگ مشین لگا کر صارفین کا ڈیٹا چوری کیا تھا۔ ابھی اس بات کا تعین کیا جانا باقی ہے کہ ڈیٹا لیکیج کیسے اور کس وقت ہوا۔ آصف ریاض کے مطابق اس بات کا تعین جب ہی ممکن ہوگا جب ان صارفین کے اے ٹی ایم کارڈ سے متعلق معلومات حاصل ہو پائیں گی۔
یہ ہیکنگ نہیں ہوئی ہے ابھی، یہ بھی اسٹیبلشمنٹ ہیکنگ کا مطلب تو یہ ہے کہ میں بینک کے نیٹ ورک میں ان آتھورائزڈ طریقے سے گھس گیا اور وہاں سے کچھ میں نے انفارمیشن کلیکٹ کی اور میں لے کر آ گیا، یہ نہیں ہوا، اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ یہ ڈیٹا جو ہے وہ کیپچر ہوا ہے، کارڈ جہاں پر یوز ہوتے ہیں وہاں پہ وہ اسکیمنگ ڈیوائس لگی ہوئی ہوں گی، وہاں سے وہ ڈیٹا انہوں نے کیپچر کیا اور وہ انہوں نے فرام آؤٹسائڈ پاکستان اس کو استعمال کر لیا۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ فراڈ اور ہیکنگ میں فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی بینک میں فراڈ سسٹم کو ہیک کیے بغیر ممکن ہے، لیکن فراڈ کا یہ مطلب قطن نہیں کہ کسی بینک کا سیکیورٹی حصار ٹوٹ گیا ہے یا اس میں کوئی سقم موجود ہے۔ تاہم بینکوں کو آن لائن سسٹم اپ گریڈ رکھنے کے ساتھ اسٹیٹ بینک کی ریگولیشنز پر سختی سے عمل درآمد کی ہمہ وقت ضرورت ہے، جبکہ صارفین کے ساتھ بینک عملے کو بھی اس بارے میں مزید ٹریننگ دینی چاہیے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پشاور میں اقلیتی سکھ برادری نے پیمبرا سے درخواست کی ہے کہ وہ بھارت کے ان دو ٹی وی چینلز پر سپا بندی اٹھا لے جو مذہبی نشریات پیش کرتے ہیں۔ ان دونوں چینلز پر سکھوں کے لیے مذہبی موسیقی بھی روزانہ پیش ہوتی ہے۔ پشاور سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے عمر فاروق نے۔
رادیش سنگھ روزانہ شام 7 بجے ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ ٹی وی پر روزانہ 4 سے 8 بجے بھارت میں واقع سکھوں کی مذہبی عبادت گاہ گولڈن ٹیمپل میں ہونے والے پاٹ کی نشریات براہ راست نشر کی جاتی ہیں۔ رادیش سنگھ کہتے ہیں کہ ان مذہبی مقامات کو دیکھنے سے انہیں دلی خوشی ہوتی ہے۔
گولڈن ٹیمپل کو جب ہم چینل کی صورت میں جو ہے نشریات جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اتنی ہی فیلنگز ہوتی ہیں جتنا وہاں کوئی بیٹھا ہوا شخص جو عبادت کر رہا ہوتا ہے اس کی فیلنگز ہوتی ہیں۔ ہمیں وہاں کے جو ہے یہ درشن ہو جاتے ہیں۔
گزشتہ مہینے کے اواخر میں پاکستان کی اعلی عدلیہ نے ملک کے اندر بھارتی چینلوں کی نشریات پر پابندی عائد کر دی تھی، جس کے بعد انڈین فلموں، ڈراموں اور میوزک کے پروگراموں سمیت سکھوں کے مذہبی پروگرام نشر کرنے والے چینلز پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ سکھوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے سماجی کارکن بابا جی کورپال سنگھ نے کہا کہ ہم اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کو غلط نہیں کہتے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ اگر بند کرنا ہے تو ایسے چینلز کو بند کیا جائے جس پر فلم، ڈرامے یا گانے چلائے جاتے ہوں۔ انہوں نے کہا مذہبی پارٹ یا یاترا سے کسی کا کیا نقصان ہوگا۔
چیف جسٹس آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے ہم پورے پاکستان قوم کا وہ سر آنکھوں پہ، لیکن ریکویسٹ ہماری یہ ہے کہ جو سکھ کمیونٹی کے مذہبی دو چینل ہے اس میں پی ٹی سی پنجابی اور چڑھدی کلا ٹیم ٹی وی، تو وہ چینل بھی میرے خیال سے اسی منتھ کے جو ابھی اکتوبر 27, 28, 29 ان دنوں سے بند ہے۔
سکھ صحافی منمیت کور نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں بیٹھ کر ہم اپنے مذہبی مقامات کی درشن کرتے اور پاٹ سنتے تھے۔
یہ چینل بند ہونے سے ہمارا درشن بھی نہیں ہو پا رہا، ہمیں پاٹ مطلب موسٹلی گھروں میں ہم شام کے ٹائم وہ پاٹ لگا لیتے تھے کیونکہ وہاں دربار صاحب کی ارداس ہر گھر میں سنائی دینا بہت اچھا ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے۔
پاکستان میں بعض علاقوں میں سکھوں کی مذہبی عبادت کا ہے یعنی گرودوارے موجود نہیں ہیں، ایسے میں ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی یہ نشریات انہیں اپنے مذہب کے ساتھ جڑے رکھتی تھی۔ عمر فاروق، اردو ویو اے، پشاور۔
سپریم کورٹ آف پاکستان نے معروف ٹی وی اینکر اور کراچی سے پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت پر توہین عدالت کیس میں فرد جرم عائد کر دی ہے۔ سپریم کورٹ میں جسٹس اعجاز الحسن کے سربراہی میں دو رکنی بینچ نے ٹی وی اینکر اور تحریک انصاف کے رہنما ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کی۔ عامر لیاقت کے وکیل نے عدالت میں کہا کہ عامر لیاقت عدالت سے ایک مرتبہ پھر غیر مشروط معافی مانگتے ہیں۔ وکیل کا کہنا تھا کہ ان کے موکل نے جو پروگرام کیا اس میں توہین عدالت کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن پروگرام کے پیش کردہ مواد سے اگر کوئی ایسا تاثر پیدا ہوا تو عامر لیاقت ایک بار پھر غیر مشروط معافی مانگتے ہیں۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
سمین، جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا رہے تھے کہ امریکہ میں منگل کے روز وسط مدتی انتخابات ہوئے جن میں خواتین کی ریکارڈ تعداد نے حصہ لیا۔ ایوانی نمائندگان کے 237 میں سے اب تک 95 خواتین کو فاتح قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ 16 خواتین سینٹ کی رکن بننے والی ہیں۔ جس وقت امریکی ریاست منیسوٹا سے مسلمان خاتون الہام عمر جیت کی خوشیاں منا رہی تھیں تو ثاقب الاسلام وہاں موجود تھے اور انہوں نے یہ رپورٹ ہمیں ارسال کی ہے۔
لوگوں نے خوف کے مقابلے میں امید اور تقسیم کے مقابلے میں اتحاد کو چنا ہے۔ یہ ایک ایکسائٹنگ موقع ہے۔ ایسے میں جب سومالی مسلم بین پر موجود ہیں، ایک سومالی ریفیوجی کو کانگریس کے لیے منتخب کر کے منیسوٹا نے ایک واضح پیغام دیا ہے۔
امریکی ریاست منیسوٹا کی ڈسٹرکٹ 5 سے الہام عمر کے جیتنے کے بعد جہاں ان کے کیمپین ہیڈ کوارٹر میں جشن کا سما ہے۔ امریکی کانگریس کی رکن منتخب ہونے کے بعد اپنے پہلے خطاب میں انہوں نے اپنی اس جیت کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے کہا،
میں امریکی کانگریس میں پہلی حجاب پہننے والی عورت، امریکی کانگریس کے لیے منتخب ہونے والی پہلی ریفیوجی اور کانگریس کے لیے منتخب ہونے والی پہلی مسلمان خواتین میں سے ایک ہوں۔
اور الہام عمر کی اس جیت کے بعد نہ صرف یہاں کی مقامی سومالی کمیونٹی بلکہ یہاں کے لوکل سفید فام امریکی اور دیگر قومیتوں اور مذہبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے اندر بھی جوش و خروش انتہائی عروج پر ہے۔
یہ بہت ایکسائٹنگ اور تاریخی لمحہ ہے، خاص طور سے ایک خاتون کی جانب سے یہ کامیابی ایک مزید ایسے دروازے کو توڑ دیے جانے کے برابر ہے جس سے دوسری خواتین گزر کر آگے بڑھ سکتی ہیں۔ میں ریاست منیسوٹا کی انتہائی شکر گزار ہوں، صرف اس لیے نہیں کہ وہ ہمیں ویلکم کرتے ہیں بلکہ اس لیے بھی کہ وہ تارکین وطن، پناہ گزین اور خاص طور سے خواتین کو اپنی پوری سپورٹ دیتے ہیں۔
سن 2017 کے آخر میں می ٹو تحریک کے آغاز سے اب تک دنیا بھر میں کام کی جگہوں پر اس ہیش ٹیگ کو جنسی استحصال اور ہراساں کیے جانے کے اظہار کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ امریکی اداکار روز میکگون اور جنوبی کوریا کے شاعر چوئے یونگ می نے اس تحریک کے بارے میں اور اس حوالے سے ان چیلنجوں پر بات کی ہے جو ابھی تک باقی ہیں۔ سول سے وائس آف امریکہ کے ٹری آف لائف رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
یہ 2017 میں ہالی ووڈ کے مشہور فلم پروڈیوسر ہاروی وائنسٹین پر بدچلنی کے الزامات کا وہ سلسلہ تھا جس نے می ٹو تحریک کو جنم دیا۔ امریکی اداکارہ اور می ٹو تحریک کی سرگرم کارکن میکگوون ان کے لیے جو طاقتور شخصیات کی زیادتیوں سے متاثر ہوئی ہیں پیش رفت دیکھتی ہیں، لیکن موجودہ بحث ابھی تو صرف شروعات ہے۔ روز میکگوون کہتی ہیں، اس نے طاقت اور توازن پر گفتگو کا رخ پلٹ دیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ معاشرہ ایک بار پھر خود کو درست کر رہا ہے، اور اگر ہم میں سے اتنی بہت سی متاثر ہوئی ہیں اور ہم میں سے بہت سی ہوئی ہیں، ہم اتنے ہی بیمار ہیں جتنا کہ ہمارے راز، اور میں صرف خواتین کی بات نہیں کر رہی، پورا معاشرہ خاصا بیمار ہے اور ہمیں صحت یاب ہونے کی ضرورت ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہم یہی کچھ کر رہے ہیں۔ جنوبی کوریا کی شاعرہ اور ناول نگار چھے ینگ می جنوبی کوریا کی می ٹو تحریک کی ایک ممتاز رکن ہیں۔ یہ تحریک جنوبی کوریا میں بہت زیادہ تبدیلیاں نہیں لائی ہے، لیکن چھے کو کچھ پیش رفت دکھائی دیتی ہے۔ ان کے الفاظ،
میں نہیں سمجھتی کہ چیزیں اتنی زیادہ تبدیل ہوئی ہیں، لیکن میں نے سنا ہے کہ دفتر میں جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کے واقعات کم سے کم تر ہو رہے ہیں، اور می ٹو کے الزامات سے بچنے کے لیے دفتروں میں ہونے والی پارٹیوں کا کلچر تبدیل ہو رہا ہے۔ یہ الفاظ تھے جنوبی کوریا کی شاعرہ چھ ینگ می کے۔ اور میگن کہتی ہیں کہ تبدیلی کی راہ میں ایک سب سے بڑی رکاوٹ میڈیا ہے، جس نے مردوں کو خواتین کے مقابل لا کھڑا کیا ہے۔ جو اصل معاملہ نہیں ہے، می ٹو اس بارے میں ہے کہ کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ جی ہاں، میرے ساتھ بھی ہوا ہے۔ یہ اصل میں ایک ایسے واقعے کے بارے میں بات ہے جو ان کے ساتھ پیش آیا۔ یہ الفاظ تھے روز میکگوین کے۔ اور چھ کہتی ہیں کہ ان تجربات اور واقعات کا ذکر دوسروں کے سامنے کرنا جنوبی کوریا میں مشکل ہو سکتا ہے، خاص طور پر جب یہ معاملات عدالت کے سامنے پیش
ہوں۔
میرے لیے سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ میں مقدمہ ہار جاؤں۔ کیا ہوگا اگر گواہ عدالت میں سچ نہ بولے؟ کیا وہ گواہی دینے کے اپنے وعدے پر قائم رہیں گے؟ کیا وہ اس لیے عدالت میں اپنی بات سے پھر سکتے ہیں کہ وہ شخص ابھی تک بہت بااثر ہے؟ یہ الفاظ تھے جنوبی کوریا کی شاعرہ چھ کے، جو محسوس کرتی ہیں کہ جنوبی کوریا کی حکومت پر لازم ہے کہ وہ جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کے واقعات کی روک تھام کے لیے ایک سسٹم وضع کرے اور ایسے قوانین بنائے جو ملزم کو جواب دہ ٹھہرانے کے لیے متاثرین کو طاقتور بنائے۔ میک گوئن نے مزید کہا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلسل آگے بڑھا جائے اور ماضی کو پیچھے چھوڑا جائے۔ اس کے لیے بہت زیادہ جرات کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے لوگوں کو یہ احساس کرنا ہوگا کہ بہادر اور جرات مند ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خوف زدہ نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہر صورت ایسا کرنا ہے۔ یہ الفاظ تھے امریکی اداکارہ روز میکگوئن کے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کے تفتیش کنندگان نے عراق میں اس علاقے سے جو پہلے داعش کے کنٹرول میں تھا 200 سے زیادہ اجتماعی قبریں دریافت کی ہیں، جن میں ہزاروں انسانی باقیات موجود تھیں۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن نے عراق کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی مشن اور اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کی مشترکہ رپورٹ کے اجرا کے بارے میں یہ تفصیلات مہیا کی ہیں۔ بیان کر رہے ہیں رضی احمد رسوی۔
2014 اور 2017 کے درمیان داعش کے عسکریت پسندوں نے شمالی اور مغربی عراق کے وسیع علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ داعش نے بڑے پیمانے پر تشدد کی جو کاروائیاں کی ہیں اور سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بین الاقوامی انسانی حقوق اور انسانی ہمدردی کے قانون کی جو خلاف ورزی کی ہے، اس نے اپنے پیچھے دہشت اور تشدد کی اندوہناک داستان چھوڑی ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ عراقی حکام نے 28 مقامات کو کھودا ہے اور 1258 لاشوں کی باقیات نکالی ہیں۔ تاہم اقوام متحدہ کے ترجمان برائے انسانی حقوق روینا شمداسانی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ داعش نے جتنے لوگوں کو ہلاک کیا ہے، یہ تعداد اس کا محض ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا،
In the report you'll see an estimate of 6,000 to more than 12,000 victims.
رپورٹ میں آپ دیکھیں گے کہ ان اجتماعی قبروں میں 6,000 سے لے کر 12,000 سے زیادہ ہلاک شدگان کا اندازہ لگایا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے اور دیانتداری کی بات ہے کہ ہمارے پاس اسے جاننے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہمیں یہ تک نہیں پتا کہ عراق میں کتنے لوگ بدستور لاپتہ ہیں۔ بہت سارے خاندانوں کو اپنے پیاروں کے کھو جانے کا دکھ اٹھانا پڑا ہے، لیکن انہیں پیاروں کو لاپتہ افراد کے طور پر رجسٹر کرانے کے لیے بہت سارے انتظامی طریقہ کار سے گزرنا پڑتا ہے۔ انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے دفتر نے عراقی حکومت سے کہا ہے کہ وہ طریقہ کار کو آسان بنائے اور لاپتہ لوگوں کی ایک مرکزی رجسٹری کا قیام عمل میں لائے۔ اقوام متحدہ کے تفتیش کنندگان کا کہنا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ ان مقامات پر واقعات سے کافی شناختی مواد مل سکتا ہے، جس سے جرائم کی سطح کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو شہادتیں جمع کی گئی ہیں وہ جرائم کا ارتکاب کرنے والوں پر مقدمہ چلانے اور انہیں سزائیں دینے میں مفید ثابت ہوں گی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ داعش کے ہاتھوں بہت سی سنگین خلاف ورزیاں، جنگی جرائم، انسانیت کے خلاف جرائم اور ممکنہ طور پر نسل کشی کے زمرے میں آتی ہیں۔ انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر مشیل باچیلے نے اس جانب توجہ دلائی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ داعش نے جو ہولناک جرائم کیے ہیں وہ مزید خبروں کی سرخیاں نہ بنے، تاہم متاثرہ خاندانوں کو جس اذیت کا سامنا ہوا وہ انہیں پریشان کرتا رہے گا اور لازم ہے کہ اس کا مداوع کیا جائے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ اجتماعی قبروں میں ایسے لوگوں کی باقیات موجود ہیں جنہیں بے دردی کے ساتھ اس وجہ سے قتل کیا گیا کہ وہ داعش کے گمراہ کن نظریے سے اتفاق نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پیاروں کا یہ حق ہے کہ انہیں ان کے انجام کا پتہ چلے اور انہیں انصاف ملے، اور اس انتہا پسند گروپ نے جو سنگین نقصان پہنچایا ہے اس کا انہیں تاوان ادا کیا جائے۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پٹسبرگ کی مذہبی کمیونٹی شہر کے اس مضافاتی علاقے میں جہاں کی بیشتر آبادی یہودیوں پر مشتمل ہے، اس نفرت انگیز کاروائی کے بعد اکٹھی ہو رہی ہے جب ایک مسلح شخص نے ایک یہودی عبادت گاہ میں 11 افراد کو ہلاک کیا تھا۔ پٹسبرگ سے بزہان ہمدرد کی ایک رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
پٹسبرگ میں ایک ہفتے کی صبح کسی دوسری صبح سے مختلف تھی۔ امریکن سینٹر آف پٹسبرگ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر وسیم محمد کہتے ہیں،
وی وار ہارٹ بروکن ون وی ہرڈ واٹ ہیڈ ہیپنڈ اینڈ وی ڈنٹ بلیو اٹ فرسٹ، وی وار کالنگ پیپل ٹو ٹرائی ٹو فگر آؤٹ واٹ ٹو ڈو، یو نو، لائک
جب ہم نے وہ کچھ سنا جو کچھ پیش آیا تھا اور ہمیں پہلے تو اس پر یقین ہی نہ آیا۔
آئی گیٹ ا فون فل اف کالز، ٹیکسٹ اینڈ میسجز آسکنگ اس واٹ کین وی ڈو فرام دی مسلم کمیونٹی۔
میرے فون پر کالز، ٹیکسٹ اور میسجز کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا جس میں ہم سے پوچھا جا رہا تھا کہ مسلم کمیونٹی کی جانب سے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں کہاں جانا چاہیے۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ سانحے سے نمٹنے کے لیے کچھ فنڈز اکٹھے کیے جائیں۔ یہ الفاظ تھے اسلامک سینٹر آف پٹسبرگ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر وسیم محمد کے۔ متاثرہ افراد کے خاندانوں کے لیے اپنے لواحقین کی آخری رسومات کے اخراجات کے لیے فنڈز اکٹھے کرنے کی ایک آن لائن مہم چند گھنٹوں میں وائرل ہو گئی، اور اگرچہ ابتدائی ہدف $25,000 اکٹھے کرنے کا تھا لیکن صرف چند دنوں میں اس مہم کے تحت $235,000 اکٹھے ہو گئے۔ اسلامک سینٹر آف پٹسبرگ کے مزانور بسواس کہتے ہیں،
ہم
نے تو یہ سوچا تک نہیں تھا کہ ہم اتنی زیادہ رقم اکٹھی کر سکیں گے۔ اور پٹسبرگ کی پولیس کے سربراہ اسکاٹ شوبرٹ کہتے ہیں کہ پٹسبرگ کی کمیونٹی ہمیشہ سے متحد رہی ہے۔
We celebrate together.
پٹسبرگ ہم اکٹھے خوشیاں مناتے ہیں، خواہ اسپورٹس کی ٹیمیں ہوں یا خواہ شہر کی کوئی بات ہو۔ جب کوئی سانحہ ہوتا ہے تو ہم اکٹھے اس کا سوگ مناتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے پٹسبرگ پولیس کے سربراہ اسکاٹ شوبرٹ کے، جو مزید کہتے ہیں،
پٹسبرگ اسٹرانگر دین ہیٹ اینڈ وی ٹرولی آر۔
پٹسبرگ نفرت سے زیادہ مضبوط ہے اور ہم واقعی ایسے ہیں۔ یہ وہ خوبصورت چیز ہے جو اس تمام المیہ کے نتیجے میں سامنے آئی ہے۔ ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ ہم جو کچھ ہیں اور ہم جو یقین رکھتے ہیں وہ اسے تباہ کر دے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو وی او اے ڈاٹ کام پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی، پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر اسکپ سسک۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔